بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كي شرح قدس جاريه هم أئمة سلف كعقيدة بيان كر رهيه، والإمام أبو جعفر الطحاوي الحنفي رحمة الله عليه كعقيدة هم بيان كر رهيه، جو معروف ومشهور عقيدة طحاوية كنامسه. پچھلی نشست میں ہم نے مقدمے کے تعلق سے بات کی، آج کی نشست میں ہم متن کے پہلے جملے پر بات کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم توحید باری تعالیٰ میں اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ امام ابو جعفر الطحاوی اور امام ابو حنیفہ، امام قاضی ابو یوسف، امام حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا کیا عقیدہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم وہ بیان کرنے جا رہے ہیں. اس جملے کے بعد جتنی کتاب کے آخر تک جملے ہیں، ہر اس جملے کا، ہر اس لفظ کا تعلق عقیدے سے ہے، ٹھیک ہے. اور متن میں تو نمبرنگ نہیں ہے، تو میں نمبرنگ لگا کے انشاءاللہ آسانی کے لیے طالب علم کے لیے نمبر ایک، نمبر دو، نمبر تین، اس طریقے سے ہر جملے پہ نمبر لگا کے پھر شرح کرتے ہیں تاکہ آسانی ہو، یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور اس کی شرح میں بھی آسانی ہو. امام صاحب فرماتے ہیں، ان اللہ واحد لا شریک لہ، بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. یہ عقیدہ عقیدے کے علم کی بنیاد ہے. پچھلے دروس میں، عقیدے کے دروس میں، میں نے کئی مرتبہ جب ام سلف کے عقیدے کو بیان کیا تو یہ بیان کیا تھا کہ ہمیشہ بار ارکان ایمان سے عقیدے کا آغاز ہوتا ہے. یہاں پہ شیخ صاحب نے رحمت اللہ علیہ ارکان ایمان کا ذکر نہیں کیا، ارکان ایمان کی جو بنیاد ہے، پہلے رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کی بنیاد توحید ہے. تو بات ارکان ایمان کی بنیاد سے اپنی بات کا آغاز کیا. نقول فی توحید اللہ، توحید کیا ہوتی ہے، توحید کا معنی کیا ہے، کتنے قسمیں ہیں، کیا اہمیت ہے، اس تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کیا فرماتے ہیں. اس جملے کی شرح میں شیخ صالح الفوزان فرماتے ہیں، نقول فی توحید اللہ، کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے تعلق سے. جہاں پہ قول کی بات آتی ہے تو قول کا مطلب ہے زبان سے کہتے ہوئے دل سے یقین کے ساتھ، یعنی دل سے ہمارا یقین ہے جو ہم کہنے جا رہے ہیں، اس پہ ہمارا اقرار ہے، ہم اس کو زبان سے بیان کر رہے ہیں. توحید لغت میں مصدر ہے وحد کا، وحد یوحد توحیدا، جس کا معنی ہے لغت میں اذا جعل شیء واحد، کسی چیز کو ایک بنانا. وشرعاً، شرع میں، یعنی اسلامی شریعت کے الفاظ میں جہاں پہ توحید کا ذکر ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، افراد اللہ سبحانہ وتعالی بالعبادہ وترک عبادۃ ما سواہ. افراد، ونس، افراد یعنی اللہ تعالی کو ایک جاننا عبادت میں، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کی عبادت کو ترک کر دینے کا نام توحید ہے. یہ توحید کا بنیادی معنی ہے. اگرچہ توحید کا عام معنی جو ہم بیان کرتے ہیں وہ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، ایک ماننا، کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ کی خصائص اور حقوق میں. اللہ تعالیٰ کے لیے تین خصوصیات ہیں، ربوبیت کی خصوصیت، الوہیت کی خصوصیت اور اسماء و صفات کی خصوصیت. لیکن جب ہم توحید کی بنیاد کی بات کرتے ہیں تو اس کا معنی توحید ہے عبادت. یہ بنیاد کہاں سے ہے؟ کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ بنیادی بات ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام اسی توحید کو بیان کرنے کے لیے بھیجا ہے. توحید عبادت کو بیان کرنے کے لیے بھیجا اپنے پیغمبروں کو، اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں، اور جنہوں نے اس کو اس لیے پیدا کیا ہے، جنت و دوزخ کو اس لیے پیدا کیا ہے، اور جہاد کو اسے مشروع کیا ہے تاکہ پورے کائنات میں ایک اللہ کی عبادت ہو. اسے کہہ دیں توحید عبادت. جیسا فرماتے ہیں، اور توحید کی تین قسمیں ہیں, اور یہ قسمیں ہمیں ملی ہیں قرآن اور سنت کی نصوص کے استقراء سے, تتبع سے. قرآن کی آیتوں کو ہم نے سامنے رکھا جس میں توحید کا ذکر ہے, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صحیح حدیث ان کو سامنے رکھا اور ان کو تتبع کیا, ان میں سے ہم نے جو نچوڑ نکالا ہمیں پتا چلا کہ توحید کی تین قسمیں ہیں. شاہ صاحب حضان فرماتے ہیں کہ اسی پر حسن جماعت کے مذہب کا تقرر ہوا, اور جو شخص یا گروہ چوتھی یا پانچویں قسم ان تین قسموں سے زیادہ بیان کرتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے زیادہ کرتا ہے, قرآن سنت نصوص میں سے کوئی دلیل نہیں ہے. تو وہ زیادتی جو ہے چوتھی یا پانچویں قسم توحید کی جو بیان کرتے ہیں بعض لوگ, شاہ صاحب فرماتے ہیں اسی اس شخص کی اپنی طرف سے ہے. قرآن سنے کے نصوص کے تتبع میں تین قسمیں ہمیں نظر آئی ہیں, چوتھی نظر نہیں آئی ہمیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ ائمہ نے توحید کی تین قسمیں بیان کی ہیں کتاب اور سنت سے. جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں عقیدے کے تعلق سے اگر ان پہ غور فکر کیا جائے تو تین قسم کی توحید ہمیں نظر آتی ہے. نمبر ایک, شیخ صاحب فرماتے ہیں توحید ربوبیہ, ربوبیت کی توحید. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال میں, جیسا کہ پیدا کرنا, الخلق, رزق دینا, احیاء زندگی دینا, الاماتہ موت دینا, تدبیر کرنا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی رب نہیں ہے, وہی رب العالمین ہے. دوسری قسم توحید الوہیت ہے, جسے توحید عبادت بھی کہتے ہیں. الوہیت کا معنی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جو محبت, خوف اور امید سے کی جاتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کے فرما برداری سے کی جاتی ہے. جو کچھ اللہ نے حکم دیا ہے اس کی پیروی کرنے سے, اور جس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے رک جانے سے. اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا بندوں کے افعال سے. ربوبیت اللہ تعالیٰ کے اپنے افعال ہیں, پیدا کرنا, رزق دینا اللہ کے افعال ہیں. اور توحید عبادت جو ہے وہ مخلوق اور عباد کے افعال ہیں, جیسے کہ روزہ ہے, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, قربانی ہے, نظر و نیاز ہے, یہ سارے کیا ہیں, یہ بندوں کے افعال ہیں. جب یہ افعال صرف اللہ کے لیے ہم صرف کرتے ہیں اسے کہ توحید عبادت کہتے ہیں اسے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تیسری قسم جیسا فرماتے ہیں توحید الاسماء والصفات, اسماء وصفات کی توحید. اور اس کا معنی یہ ہے اس چیز کو ثابت کرنا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کی ہے, یا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت کی ہے اسماء وصفات سے, اور اللہ تعالیٰ کو ہر اس چیز سے پاک کرنا جس چیز سے اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو پاک کیا ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو پاک کیا ہے ہر عیب اور نقص سے. جیسا فرماتے ہیں جتنی بھی آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے افعال, جن میں اللہ تعالیٰ کے افعال کا ذکر توحید ربوبیت ہے, اور جن آیات میں عبادت کا ذکر ہے اور اس کا حکم ہے یا اس کی طرف دعوت کی کا حکم ہے, تو یہ ساری آیات توحید الوہیت کے تعلق سے ہیں. اور جن آیات میں اسماء و صفات کا ذکر ہے تو وہ توحید اسماء و صفات ہے. یہ قاعدہ یاد رکھیں, قرآن کی جس آیت میں ربوبیت کا ذکر ہو, زندگی دینا, مارنا, پیدا کرنا, تدبیر کرنا, مشکل کشائی, حاجت روائی, جتنی بھی یہ معانی ہیں یہ ربوبیت کے معانی ہیں. جس آیت میں اس چیز کا ذکر ہو تو یہ توحید ربوبیت کے تعلق سے آیت ہے. مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین, یہ کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبیت. کیوں؟ کیونکہ اس میں رب کا لفظ کا ذکر ہے, ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے جن آیات میں اسماء و صفات کا ذکر ہے تو یہ آیت جو ہے اسماء و صفات, توحید اسماء و صفات کے تعلق سے. جیسے ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, الرحمن الرحیم اسماء و صفات ہیں. تو کوئی شخص آپ سے کہتے کہ توحید اسماء و صفات کی کوئی دلیل میں جو بیان کرے, اگر کچھ بھی نہیں ہے سورہ فاتحہ میں سے یہ دو آیتیں سنا دیں آپ. اور توحید عبادت ہر اس آیت میں جس میں عبادت کا ذکر ہے جسے کہ توحید عبادت, جیسا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا دعا ہے, اب دعا کریں, دعا عبادت ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین اس میں عبادت اور استعانت کے واضح طور پر الفاظ ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس میں بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں. قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. تو اعوذ جو ہے توحید عبادت ہے, رب الناس توحید ربوبیت ہے. تو بعض اوقات ایک آیت میں دونوں توحیدیں ملتی ہیں, یا تینوں توحید بھی کے قسمیں بھی آپ کو مل سکتی ہیں. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ تینوں قسمیں جن کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے جو مطلوب ہے مخلوق سے وہ توحید الوہیت ہے, توحید عبادت. کیونکہ یہ وہ توحید ہے جس کی طرف رسولوں نے بھیجا, اور کتابیں نازل ہوئیں اور اسی توحید کے لیے جہاد قائم ہوا اللہ تعالیٰ کے راستے میں، تاکہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر معبود کی عبادت کو چھوڑ دیا جائے. شیخ صاحب فرماتے ہیں توحید ربوبیت جو ہے، اور اس میں سے توحید اسماء و صفات بھی بعض اس کا ایک حصہ بیان کرتے ہیں، تو کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا مخلوق میں سے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا بہت ساری آیات میں، اور کافر بھی اس کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، رازق ہے، زندگی اور موت دینے والا ہے، تدبیر کرنے والا ہے. تو مشرکین بھی اس کی مخالفت نہیں کرتے تھے. اور اگر کوئی شخص صرف اسی قسم پر اقتصار کر لے اور اپنا ایمان، اپنا عقیدہ صرف توحید کی اسی قسم پر، یعنی توحید ربوبیت اور اسماء و صفات پر خاص کر دے، تو یہ اس کے لیے کافی نہیں کہ دار اسلام میں داخل ہو جائے. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں سے جنگ کی تھی، جہاد کیا تھا، وہ لوگ توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا، ان سے جہاد کیا تھا. جس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حق پہ تھے، باطل پہ تھے؟ باطل پہ تھے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی شخص کے اوپر تلوار نہ حق نہیں اٹھاتے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر توحید ربوبیت کافی ہوتا تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کے خلاف قتال نہ کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت یعنی حاجت نہ ہوتی کہ اللہ رسول بھیجے، یعنی رسول بھیجنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی. یعنی جہاد تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ رسول کو کیوں بھیجا؟ جب شرک ہوا تب رسول آئے، جب شرک نہیں ہے تو رسول کو بھیجنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو شرک کی اصل بنیاد عبادت سے ہوئی، شرک کی اصل بنیاد ابتدا شرکی شرک فی العبادہ سے ہوئی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے جا کے شرک فی ربوبیت تک پہنچ گئی. اگر شرک فی العبادہ نہ ہوتا، یعنی اگر بعض لوگ جو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں، نماز یا دعا یا پکار یا مدد، استعانت، قربانی، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے صرف نہ کرتے، تو اللہ تعالیٰ رسول بھیجتے نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں اپنی فطرت پر قائم ہیں، فطرت توحید پر قائم ہیں. اب آدم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں یا رسول ہیں؟ نبی ہیں. کیوں؟ کیونکہ توحید باقی ہے تو رسول کی ضرورت نہیں ہے. جب کسی قوم یا کسی امت میں شرک پیدا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ رسول بھیجتا ہے توحید کی دعوت سے. جیسا فرماتے تو اس سے یہ دلیل ہمیں ملتی ہے کہ جو مقصود اور مطلوب توحید ہے وہ توحید الوہیت ہے، توحید ربوبیت اس پر دلیل ہے. سبحان اللہ، یعنی توحید الوہیت یا عبادت بنیاد ہے، توحید ربوبیت اس پر دلیل ہے. یعنی توحید عبادت کے اندر توحید ربوبیت شامل ہے. اس کی تفصیل میں آگے بیان کروں گا، شیخ ابن عز الحنف رحمۃ اللہ کیسی تفصیل اس کی بیان کی ہے، لیکن یہ چیز سمجھے کہ توحید ربوبیت توحید الوہیت میں جو آپس میں تعلق ہے وہ کیا ہے. توحید ربوبیت لازم کرتا ہے توحید الوہیت کو. یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک رب جان لیا، اب اس پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود بھی جان لے. جو اللہ کو ایک معبود نہیں جانتا وہ اللہ کو ایک رب بھی نہیں جانتا. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ توحید ربوبیت یستلزم توحید الوہیت، یہ لفظ، یہ جملہ کا معنی یہ ہے کہ توحید ربوبیت لازم کر دیتا ہے توحید الوہیت کو. جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک رب جان لیا، اس پر اب لازم ہے شرعاً عقلاً یہ جو بھی آپ دیکھیں آپ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود بھی جان لے. اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایک معبود جان لیا توحید عبادت، تو اس نے حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو ایک رب بھی جان لیا. توحید عبادت کے اندر شامل ہے توحید ربوبیت، شامل ہے. لیکن توحید ربوبیت کے اندر توحید عبادت شامل نہیں ہے. اگر توحید ربوبیت میں شامل ہوتا توحید عبادت، تو ابو جہل کبھی کافر نہ ہوتا. ابو جہل کا قصور کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مانتا تھا لیکن ایک معبود نہیں مانتا تھا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ رشتہ ہے یا تعلق ہے توحید ربوبیت توحید الوہیت کا آپس میں. اس میں غلطی نہ کرنا، کیونکہ بعض لوگ آج کل کے دور میں آئے ہیں، کچھ پہلے بھی آئے تھے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ علماء سے غلطی ہوئی، حقیقتاً جو ہے توحید ربوبیت میں توحید الوہیت بھی شامل ہے. بھئی کیسے شامل ہے؟ آپ قرآن کے نصوص کو اگر دیکھیں تدبر سے، اور امام ابن عز الحنف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث میں کی، کئی صفوں یعنی پیارے انداز سے اس کا جواب دیا. مجھے وقت میں میں بھی یہاں سے آپ کو سناؤں گا کہ انہوں نے کتنی پیارے انداز میں اس کا رد کیا ہے. یعنی یہ مسئلہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے, آج کے زمانے سے نہیں ہے. کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یہ جو نیا عالم ہے یہ نئی بات کرتا ہے, ہر نئی بات کر رہا نیا عالم نہیں ہوتا. ہماری مصیبت یہ ہے کہ جو نئی بات نہیں کرتا وہ پرانا سمجھ جائے, اس کی بات کو سنتا نہیں ہے. ایک پرانی بات سنتے سنتے آئے, کیا ضرورت ہے. اور جو نئی بات کرتا ہے اس کو لوگ سنتے بھی ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں, کہتے یار یہ بندہ ٹھیک ہے. تو ہمارے نزدیک معیار کیا اچھائی کا؟ نئی بات اگرچہ اس قرآن سنت کے مخالف ہو تب نئی بات سننے کے لیے ہم تیار ہیں. شاید میڈیا نے ہمارے ایسے ذہن سازی کر لیے کہ جب تک کوئی نئی خبر عجیب و غریب نہ ہو ہمیں سکون نہیں ملتا شاید, سبحان اللہ. تو یہ جتنی بھی نئی باتیں ہیں یہ نئے لوگوں کے لیے چھوڑ دیں, اور ہم لوگ جو ہیں جو ہم نے اپنے علماء سے سلف صالحین سے جو بات ثابت ہے, جو قرآن اور سنت کے نصوص سے بہترین طریقے سے واقف ہیں, ہم تو ان کے راستوں کو اپناتے ہیں. کسی کو اچھا لگے نہ لگے ہمیں اس سے کوئی لین دین نہیں, کوئی پرواہ نہیں. ہمیں جواب دینا اپنے رب کو جواب دینا ہے. سبیل مؤمنین کا راستہ یہ ہے. جیسا فرماتے ہیں کہ توحید ربوبیت جو ہے یہ توحید عبادت پر دلیل ہے, اور اس میں سے ایک آیت ہے. اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عبادت حکم دیتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو اس کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کی پیدائش کا بھی ذکر کرتا ہے, اور اپنے خلق کے شؤون کے قیام کا بھی ذکر کرتا ہے, جو کہ برہان ہے توحید عبادت پر, اور الزام ہے کافر و مشرکین کے لیے جو ربوبیت کا تو اقرار کرتے ہیں اور الوہیت کا انکار کرتے ہیں. تو ان پر اللہ تعالیٰ یہ لازم کر دیتا ہے, دلیل ان کے لیے بیان کر دیتا ہے کہ جیسے کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ایک رب مانتے ہو ویسے تم پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک معبود بھی جان لو. اور اس کی دلیل دیکھو بڑی پیاری, شیخ صاحب وزن فرماتے ہیں, اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ, کہو لا الہ الا اللہ, جواب میں کیا کہا انہوں نے قالوا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, سورۃ صاد کی آیت نمبر 5. اور پھر دوسرے آدمی شخص نے بیان کی ہے. اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قول لا الہ الا اللہ, اگر لا الہ الا اللہ کا معنی توحید ربوبیت ہوتا تو کہہ دیتے لا الہ الا اللہ. جواب میں کیا کہا ان لوگ مشرکین عرب نے, اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, یعنی لا الہ الا اللہ کا معنی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ابو جہل بھی جانتا تھا, سبحان اللہ. اس لیے اس نے انکار کیا کہ ہم کیسے مانیں, عجیب بات ہے ہم سب معبودوں کو چھوڑ کے ایک معبود کی عبادت کریں, محمد تیرے ایک معبود کی عبادت کریں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم معبود کوئی اور تھا؟ اللہ تعالیٰ ہی تو تھا جس کے وہ بار بار ذکر کرتے تھے, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ. اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے, نام بھی لیتے تھے, جانتے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ کو واحد رب تو جانتے تھے. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا لیتے تھے؟ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی رب نہیں, یاد رکھیں یہ معنی وہ لیتے تھے. کون؟ ابو جہل, ابو لہب الشین عرب. جب یہ معنی لے کے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی رب نہیں, لا الہ الا اللہ کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے کوئی معبود بر حق نہیں, یہاں پہ انکار کیا کہ نہیں کیا؟ قالوا اجعل الالہۃ الہا واحدا, لفظ دیکھیں کیا سب معبودوں کو ایک معبود بنا دیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. ان ھذا لشیء عجاب, تو بڑی عجیب بات ہے, یعنی یہ قابل برداشت بات نہیں, ہم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے, مان بھی نہیں سکتے. آگے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو یہ واجب ہے کہ اس بات کو سمجھ لیا جائے, جان لیا جائے. جتنی بھی وال فرقے ہیں, گمراہ گروہ ہیں, قدیمن و حدیثن, جو گزر نئے اور جو گزر گئے, وہ سارے کے سارے توحید ربوبیت پر ہی اپنی بات کی بنیاد بناتے ہیں. اور اگر کوئی شخص ان کے سامنے یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب یعنی واحد خالق واحد رازق ہے, تو یہ گروہ جو وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے, اور اپنے عقیدے اس طریقے سے لکھتے ہیں. جتنے بھی عقائد متکلمین کے شخص فرماتے ہیں وہ توحید ربوبیت کے دلائل سے باہر نہیں ہے, صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرنا ہے. وہذا لا یکفی, اور یہ کافی نہیں ہے. بل لابد من الالوہیہ, تو الوہیت ضروری ہے, اس پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیوں بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، واجتنب الطغوت، و طغوت کا اجتناب کرو، سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں. اور لوگوں کو حکم دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور اسے کہتے توحید عبادت. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک بالرسول، اور ہم نے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا، الا نوحی الیہ، الا کہ ہم اس پر وحی نازل کریں، انہ بے شک لا الہ الا انا فاعبدون، کہ میرے سے کوئی معبود برحق نہیں ہے، صرف میرے ہی عبادت کرو. سورۃ الانبیاء نمبر 25. اور اللہ تعالیٰ فرماتے تیسری آیت میں واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. سورۃ النساء نمبر 36 میں جیسا فرماتے ہیں جتنی بھی آیات ہیں ساری کے ساری توحید الوہیت کا حکم دیتی ہیں اور اس کی طرف بلاتی ہیں، اور سارے رسولوں کی دعوت توحید الوہیت کی طرف ہے، اور اپنی امتوں کو اپنی قوموں کو اسی کا حکم دیا ہے اور شرک سے منع کیا ہے. یہی مطلوب اور غایت ہے، اور یہی قصد ہے توحید سے. اور اسماء و صفات کی توحید کا تو انکار بعض مبتدعہ نے، اہل بدعت نے کیا، جیسے کہ جہمی اور معتزلہ اور اشاعرہ نے، اور اس میں بھی وہ اختلاف رکھتے تھے. پھر آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ امام جعفر طہاوی فرماتے ہیں نقول، ای یقول معشر اہل السنہ والجماعہ، نقول کون ہم کہتے ہیں، کون ہے یعنی اہل السنہ والجماعت یہ کہتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے جو امام جعفر طہاوی نے بیان کیا ہے. فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق لان اللہ وحده لا شریک له، شیخ صاحب فرماتے ہیں العقیدہ والتوحید بمعنى واحد، جب توحید کا ذکر کیا جائے اس میں عقیدہ بھی شامل ہو جاتا ہے. ایک علمی بات بتا دوں میں آپ لوگوں کو، اب جب کسی کتاب میں کسی عالم کی زبان سے عقیدہ اور توحید دونوں چیزیں آپ سنیں، اس مطلب عقیدہ کا اور معنی ہے، توحید کا اور معنی ہے. اور اگر کوئی شخص یا کوئی عالم آپ عقیدہ کی بات کرے صرف یا توحید کی بات کرے صرف، دونوں میں دوسرے کا معنی، ایک میں دوسرے کا معنی شامل ہو جاتا ہے. ایسے الفاظ بہت ہیں، فقیر اور مسکین کو دیکھیں، اگر فقیر اور مسکین ایک ساتھ کہا جائے تو دونوں میں اختلاف ہے. فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہیں، مسکین جس کے پاس کوئی چیز تو ہے لیکن اس کے ضروریات پوری نہیں ہوتی. اور عقیدہ ہر وہ علمی مسئلہ جس سے کوئی شخص اپنے دل پر گرا باندھ لیتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے نجات کا راستہ بنا لیتا ہے. علمی مسائل، یہ سارے علمی مسائل ان کو عقیدہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ سارے کے ارکان ایمان اور جو مسائل ہیں عقیدہ کے، ان کا تعلق دل سے ہے، علم سے ہے. اور اس کی ضد میں جو عملی مسائل ہیں جس کو فقہی مسائل کہا جاتا ہے. بہرحال تو یہاں پر توحید کا ذکر ہے. شیخ صالح فوزان فرماتے ہیں عقیدہ اور توحید ایک ہی چیز ہے، بمعنی واحد. کیا اسے کوئی توحید کہے یا عقیدہ کہے یا اسے کوئی بعض اوقات ایمان بھی کہتے ہیں، سب کا معنی ایک ہے لیکن نام مختلف ہیں. لیکن جب ایک جملے میں سب توحید، ایمان اور عقیدہ کا ذکر ہو تو تب ان سب کا معنی الگ الگ ہوتا ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پہ شیخ صاحب نے کہا بتوفیق اللہ، دو لفظ ہیں، بڑے پیارے لفظ ہیں، بس جس کو لگ رہا سمجھ دیتے ہیں دو لفظوں کی نا، پھر وہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ اقرار ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف تضرع ہے، اور اپنی حول اور قوت سے براءت کا اظہار ہے کہ انسان اپنے تزکیہ نفس نہیں کرتا، بلکہ وہ ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہمیشہ علماء کا یہی طریقہ رہا ہے، ان اللہ واحد لا شریک له، جیسا فرماتے یہی توحید ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک ربوبیت میں، ایک الوہیت میں، اور ایک اسماء و صفات میں. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے کچھ تعلیق بڑی پیاری تقریب بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ لا شریک له کے جملے پہ، واحد لا شریک له، اب واحد پہ تو شیخ صاحب نے پوری لمبی بات کر لی اپنی، اب لا شریک له کے جملے سے شیخ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے جب نفی الشریک کی بات ہوتی ہے تو یہ نفی الشریک اس وقت تک نہیں ہو سکتا، یہ نفی نہیں مکمل ہو سکتا جب تک کہ ان تین چیزوں کی نفی نہ کی جائے. اور یہ تین چیزیں جو ہیں تینوں شرک کی قسمیں ہیں. پہلا نمبر ایک الشرک فی الربوبیہ، ربوبیت میں شرک کرنا، اور اس کا معنی یہ کہ کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور خالق ہے، جیسا کہ مجوسوں کا عقیدہ تھا جو یہ کہتے تھے کہ شرک کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے، اللہ تعالیٰ تو خیر کا خالق ہے، شر کا خالق کوئی اور ہے. اور یہ جو قسم ہے اس امت میں بہت کم ہے الحمدللہ، یعنی امت اسلامیہ میں یہ شرک نہیں پائی جاتا، بہت کم ہے. وَإِن كَانَ قَرِيبًا مِن قَوْلِ مِنْهُ قَوْلُ مُعْتَزِلَةٍ، لیکن معتزلہ کا قول اسے کچھ قریب ہے، جو کہتے ہیں کہ شر تو کس نے پیدا کیا؟ انسان نے خود پیدا کیا، جو نافرمانیاں ہیں وہ انسان پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کی. معتزلہ کی بات بھول گیا کیا؟ معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے؟ تقدیر کے تعلق سے منکر. تقدیر کیوں کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان نے اپنے اعمال پیدا نہیں کیے، انسان خود مختار ہے مکمل طور پہ، تقدیر کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، اور اسی طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً یہ فرمایا، القدری مجوس هذه الامه، جو قدری ہیں وہ اس امت کے مجوسی ہیں. کیسے مجوسی؟ کہاں سے مشابہت ہوئی؟ کہ مجوسی کیا کہتے ہیں آپ کے پجاری؟ کہ روشنی جو خیر اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مانتے تھے، لیکن شر کو، ایول کو کس نے پیدا کیا؟ شیطان نے، اللہ نے پیدا نہیں کیا، یہ شیطان کی پیداوار ہے، اور شیطان غیر اللہ ہے. بس سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو دو معبود وہ جانتے تھے، یعنی دو رب بنا لیتے، معبود دو رب وہ جانتے تھے. اور معتزلہ نے کیا کہا؟ اگرچہ دیکھا جائے اور آج امت میں مشکل کشا حاجت روا بات بہت بڑھ گئی ہے، یعنی مجوس ہے امت معتزلہ ہے، لیکن علی مشکل کشا ہے، غوث حاجت روا، یہ شرک و فربوبیہ، یہ بھی صورتیں شرک و فربوبیہ کی. لیکن معتزلہ کا قول کہ شر، انسان جب کوئی بدکاری کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کو پیدا اس انسان نے خود کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا نہیں کیا. اس مطلب ہے کہ کتنے خالق ہیں؟ دو خالق ہیں، شر کا خالق انسان خود ہے، اور خیر کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اور مجوسیوں کی سے مشابہت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قدری جو ہیں مجوس ہے الامہ. وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جو ہے اس کی تخریج معنی کی ہے، اور میں نے اس کا اشارہ کیا صحیح الجامع الصغیر میں، اس کی زیادہ میں حدیث نمبر 4318 میں. دیکھیں ماشاءاللہ محدث ہیں، تو ان سے تفصیل بیان کی اور ان سے رہا نہ گیا، ورنہ عام علماء جب بات کرتے ہیں تو بس حدیث ذکر کر دیتے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن کہ خود محدث ہیں تو انہوں نے اس کی تفصیل بھی بیان کر دی ہے کہ یہ حدیث جو ہے میں نے کہاں پر اس کو بیان کیا ہے اور کیا نمبر ہے اس کو. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسری قسم شرک کی، شرک فی الالوہیہ او العبودیہ، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرے، چاہے وہ نبی ہو یا صالح ہو، جیسا کہ استغاثہ کرنا ان سے، ان کو پکارنا مشکل اوقات میں، یا اس طریقے سے اور الفاظ. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ شرک جو ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ شرک جو ہے امت میں بہت زیادہ ہے، شرک فی العبادہ، اور اس کا گناہ ان لوگوں کے سر پہ جاتا ہے، وہ مشائخ جو لوگ اس کی دعوت دیتے ہیں اور اس قسم کو شرک کو عام کرتے ہیں وسیلے کے نام پر، وسیلے کے نام سے اس شرک کو عام کرتے ہیں اور حقیقت کو اس کے دوسرے نام سے بیان کرتے ہیں، یعنی ناموں کو تبدیل کر کے کوئی اور نام دے دیتے ہیں، تو شرک اسے وسیلہ کہہ دیتے ہیں. تیسری قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں اسماء و صفات میں شرک، اور اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کے لیے بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے کسی مخلوق کے لیے، جو صفات اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں وہ صفات کسی مخلوق کے لیے ثابت کرنا، جیسا کہ علم الغیب، علم غیب اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے، اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ فلان ولی یا فلان بزرگ یا کوئی نبی علم غیب مطلق جانتا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ شرکن، شرکن فی الاسماء و صفات ہے. اور جیسا فرماتے ہیں اس قسم کا شرک صوفی میں بہت عام ہے، صوفیوں میں بہت منتشر اور بہت عام ہے، اور جو ان سے متاثر ہوا. پھر ایک شعر بیان کرتے ہیں، بردہ شریف، آپ نے سنا ہوگا بردہ، بردہ شریف کے نام سے قصیدہ ہے جس میں شرک عام ہے اور ایسے الفاظ ہیں جو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، اور ظالموں نے اس کا نام بردہ شریف ساتھ رکھ دیا ہے. ان میں سے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بیت ان میں سے بیان کرتے ہیں، اس عقیدہ میں، اس قصیدہ میں لکھا ہوا ہے، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے ہی کرم سے دنیا اور آخرت ہے، اور تیرے علم سے علم اللوح والقلم ہے. دنیا آخرت کس کی دین ہے؟ کس نبی کی دین ہے؟ کس کا کرم ہے؟ کسی ولی، کسی نبی، کسی فرشتے کا؟ سبحان اللہ. اور پھر علم اللوح والقلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم میں سے ہے. اصل علم تو بہت زیادہ ہے، لیکن علوم میں سے یہ بھی ہے، جیسا فرماتے ہیں. اور یہیں سے گمراہی آئی، عام ہوئی، اور بعض دجالین جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں دیکھتے ہیں، اور ان سے سوال کرتے ہیں جو کچھ ان سے مخفی ہوا، اور بواطن النفوس کے تعلق سے سوال کرتے ہیں. اور آگے فرماتے ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہوتے تب بھی نہ جانتے کسی کے دل کے اندر کیا ہے، کسی کی نفس کے اندر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، سورۃ الاعراف کا نمبر 188 میں، 188 میں، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. سبحان اللہ، اگر میں علم غیب جانتا ہوتا تو کثرت سے خیر کو پا لیتا، وہ مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. کوئی شخص علم غیب جانتا بھی ہے، سبحان اللہ، میدان بدر میں جا کے تکلیف ہوتی ہے، میدان احد میں جا کے تکلیف ہوتی ہے، میدان خندق میں تکلیف ہوتی ہے، بچے وفات پا گئے تکلیف ہے. جو علم غیب جانتا ہے تو اپن بچاؤ پہلے کر لیتا کہ نہیں؟ تو واضح الفاظ ہیں، دیکھیں اللہ تعالیٰ، یعنی قرآن مجید ہے یہ. کوئی شخص یہ نہ کہ یہ حدیث ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فرمان کے بارے میں کیا کہیں گے تم لوگ؟ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، یعنی واضح عقلی دلائل ہیں، یہ سب فرماتے ہیں. تو پھر جو شخص زندگی میں ایسی بات کرتا ہے تو وفات کے بعد کیسے اس ذات کے لیے جائز ہے کہ وہ جب رفیق اعلی سے جا پہنچا تو علم غیب کہاں جا سکتا ہے؟ وہ یہ سب فرماتے ہیں. یہ تینوں قسم ہے شرک کی، جس نے اس کی نفی کی ہے تو اس نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کیا ہے، توحید کی ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توحید کی ہے، صفات میں توحید کی ہے، اور ربوبیت میں بھی توحید کی ہے. وہ موحد اسے کہتے ہیں جو ان تین چیزوں پر عمل کرنے والا ہو. موحد وہ نہیں ہوتا جو تینوں میں سے ایک، یا تینوں میں سے دو، یا تینوں میں سے کچھ 10% کم ہو، موحد نہیں ہے وہ. توحید کے تعلق سے 100% نمبر ہونے چاہیے، 99% بھی کافی نہیں ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. موحد وہ ہے جو تشمل کل فضائل الخاص بالموحدین، جو خاص موحدین کی فضائل ہے، جو اس کو پا لیتا ہے، یعنی تین چیزوں پہ وہ جان لیتا ہے تو وہ موحد ہوتا ہے. ومن اخل بشیء من، جو ان میں سے کسی چیز پہ خلل پیدا کر دے تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لاحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، سورۃ الزمر نمبر 65. جو توحید کے تعلق سے، یا ان تین جو شرک کی قسمیں ہیں اس میں سے کسی قسم میں غلطی کرتا ہے، اس کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ اس آیت میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو بھی شرک کر لے تو میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں، اور تو خسارہ پانے والوں کے ساتھ ہو جائے. جیسا فرماتے ہیں اس کو یاد کر لیں، یہ عقیدے کی سب سے اہم بات ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں پلیز. شیخ محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس جملے کو یاد کر لیں، عقیدے کے تعلق سے سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا جملہ ہے. یعنی عقیدے کی دوسری بات جو آگے بیان ہوں گی ساری، اگر یہ بنیاد کسی کی کمزور ہے تو آگے پھر عقیدے کا فائدہ نہیں ہے کوئی. جس کی توحید کمزور ہے اس کا عقیدہ مضبوط ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ بلڈنگ ہے، اس کے ستون ہیں. سب سے پہلا ستون ہے ارکان ایمان، اور ارکان ایمان کا پہلا ستون ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان کی پہلی بنیادی بات ہے توحید، توحید عبادت، اور توحید کی یہ قسمیں جو بیان کی ہیں، اور اس کی ضد میں شرک کی یہ قسمیں جو بیان کی ہیں. پھر شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیق میں شیخ صاحب نے اپنی بات اسی سے آغاز کیا کہ جان لیں کہ توحید جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے، اپنی کتابیں نازل فرمائی، اس کی تین قسمیں ہیں. دیکھو علماء کی بات ایک میں اختلاف نہیں ہے، ایک عالم شام میں بیٹھا ہے، دوسرا عالم ادھر ریاض میں ہے، تیسرا، یعنی یہ دیکھیں باتیں ایک ہیں، کیونکہ علم ایک ہے، عقیدہ ایک ہے. تین قسم ہیں توحید کی، قرآن اور سنت کے نصوص کے تتبع کرنے سے اور واقع مکلفین کو دیکھنے سے تین قسمیں، توحید ربوبیت، توحید الہیہ، توحید اسماء و صفات. پھر آگے فرماتے ہیں، اور یہی قول رسول جماعت کا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ہر وہ شخص جو کہ اتباع کرتے ہیں یوم الدین، توحید اسماء و صفات کے تعلق سے، توحید تین قسموں کے تعلق سے ان کا یہی ایمان ہے. اور توحید اسماء و صفات کے تعلق سے یمرونہا کما جاءت، ظاہراً جیسے اللہ نے بیان فرمایا ویسے اس پر ایمان لے کے آتے ہیں، بغیر سوال کرنے کی کہ اس کا معنی کیا ہے، کیوں ہے، بغیر کسی صحابی نے کبھی آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، کیسے رحمان الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کیسے عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے، کیسے کرم کرتا ہے، علم ہے، علیم ہے تو کیسا علیم ہے. واللہ کبھی آپ کو کوئی روایت ملے گی نہیں، کسی صحابی نے کبھی بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال نہیں کیا، اور نہ بھی کسی کبھی تابعی نے کسی صحابی سے سوال کیا. یہ بدعت نے اپنی بدعت کی وجہ سے، کیونکہ علم میں کمزوری تھی، ایمان میں کمزوری تھی، اور بدعت کی وجہ سے ایسے سوال کر بیٹھے. اور عجب بات یہ کہ ایسے سوالوں کو رد بھی موجود ہے، لیکن بعض لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے آج کے دور میں بھی. امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے کہ نقول فی توحید اللہ معتقدین بتوفیق اللہ ان اللہ واحد لا شریک له، فرماتے ہیں جان لو کہ توحید وہ سبق ہے جس کا رسول نے سب سے پہلے پیغام دیا. سب سے پہلے پیغمبروں نے علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی طرف دعوت دی، اور سب سے پہلا راستہ ہے ہر اس شخص کا جو اپنے رب کی طرف جانا چاہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لك من اله غيره. نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجا، کیا فرمایا نوح علیہ السلام نے؟ ان اعبدوا الله، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 59. ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، دیکھیں ساری آیات ہیں، شیخ صاحب بھی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کی زبانی کیا پیغام دیا اپنی قوم کو. ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، الاعراف 65. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، الاعراف 73. شعیب علیہ السلام اپنی قوم سے کہا ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، الاعراف 85. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، سوره النحل آیت نمبر 36. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، الانبیاء آیت نمبر 25. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں جب تک کہ وہ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے اور محمد اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. یہ متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری مسلم میں. شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن العز الحنف رحمۃ اللہ علیہ، یعنی آپ دیکھ لیں ان کی وفات سن 792 ہجری میں ہوئی، 792 میں. شیخ صاحب وزان رحمت اللہ آج بھی زندہ ہیں. آپ غور کریں جب ان کی باتوں میں کوئی فرق نظر آتا ہے آپ کو؟ آگے دیکھیں جو باتیں کرتے ہیں، یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہیں یہ آج کی دور کی پیداوار ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ فتنہ چاہتے ہیں، یہ نئی باتیں کرتے ہیں. نئی بات اس لیے کہ اصل جو امت میں جہالت عام ہوئی ہے اور لوگ جہالت کے دلدل میں غرق ہوئے ہیں، شرک و بدعات عام ہوا ہے، تو اب نور جہاں نظر آتے ہیں ان کو آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اندھیرے سے فوراً روشنی کی طرف جائیں، کیا لگتا ہے؟ آنکھیں بند کر لیتے. کیوں بند کر لیتے؟ کیونکہ کبھی روشنی دیکھی نہیں ہے. اب جب روشنی والی بات آتی ہے، توحید اور سنت کی بات عام ہوتی ہے، کوئی عقیدے کی بات سامنے آتی ہے، لوگ حیران ہو جاتے ہیں، ارے یہ نئی بات کہاں سے آئی؟ اور ائمہ سلف کے دروس کے سلسلے اس لیے میں نے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کا آغاز کیا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اصل بات جو ہے، اصل عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے، اور خرابی کب کہاں سے شروع ہوئی. خرابی الحدیثوں میں نہیں ہے میرے بھائیوں، خرابی ہر اس شخص میں ہے جو الحدیثوں کی مخالفت کرتا ہے اور ان کے عقیدے سے یا ان کے منہج سے نفرت کرتا ہے. واللہ ورنہ پھر راستہ نہیں بچتا. یہ احناف کا ایک عقیدہ بیان کر رہا ہوں، جو اپنے آپ کو حنفی بھی کہتے ہیں، وہ سینہ تان کے کہتے ہیں میں حنفی ہوں، اور اپنے اماموں کے عقیدے کو چھوڑ بھی دیتے تو وہ حنفی کہا کے پھر دعویٰ ہے کہ نہیں؟ اگر واقعی حنفی اسے ثابت کر کے دکھائیں اور اپنے امام کے عقیدے کو قبول کر لیں. جیسا فرماتے ہیں امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے پہلا واجب مکلف پر سب سے پہلا واجب جو ہے وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہے، کلمہ شہادت ہے، جس کا معنی ہے توحید عباد، جیسے آگے بیان ہوگا. لن نظر غور و فکر نہیں کائنات میں، ولا القصد الى النظر، اور نہ ہی غور و فکر کرنے کے قصد اور نیت ہے، ولا الشک، اور نہ ہی شک ہے. کیونکہ اشاعرہ جو ہیں آج بھی موجود ہیں، اور جو حنفی ہیں آج، جو اپنا حنفی کہتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں ہم اصول میں اشعری ماتوریدی ہیں اور فروع میں حنفی ہیں. اب ایک حنفی عالم کو رد کر رہا ہے، حنفی عالم رد کر رہا ہے، یعنی کہ وہابی کہہ رہے ہیں، پھر یہ بھی وہابی ہے، سمجھ لیں آپ. وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا واجب مکلف پر جو ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ، لن نظر ولا القصد الى النظر ولا الشک. وہ کہتے ہیں جب کوئی شخص پیدا ہوتا ہے تو بالغ ہونے سے پہلے، کوئی واجب ہے کوئی واجب نہیں ہے، لیکن جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، عاقل اور بالغ، مکلف کسے کہتے ہیں؟ عاقل و بالغ کو. جب بچہ عاقل اور بالغ ہو جائے، ابھی مکلف ہو گیا، یعنی شریعت کی تکلیف کو اٹھانے والا ہو گیا. اب اس پر فرض ہے کہ شریعت کی تکلیف کو اٹھائے. سب سے پہلے فرض کیا ہے؟ نماز پڑھے، روزہ رکھے، کیا کرے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ اہل جماعت کا عقیدہ ہے کہ سب سے پہلے واجب توحید عبادت، کلمہ شہادت. اشاعرہ ماتوریدیہ کہتے ہیں، اور معتزلہ بھی، اور جتنے بھی اہل کلام ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا فرض ہے مکلف پر کہ وہ کائنات پہ غور و فکر کرے یا نیت کرے. دیکھیں اختلاف دیکھیں ان کا، اہل جماعت نے تو ایک بات کہی ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ، دوسری بات نہیں کی انہوں نے، یہاں ان کا اختلاف ہے. سب سے پہلا واجب مکلف پر کیا ہے؟ کلمہ شہادت، یعنی سمجھ کے پڑھنا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی معبود برحق نہیں، توحید عبادت جسے کہتے ہیں. اب اہل کلام نے، عقل کو آگے کرنے والے، کیونکہ عقلیں زیادہ ہیں تو ان کے آپس میں اختلاف ہوا. تو ایک گروہ نے کہا غور و فکر کرنا کائنات میں، دوسرے نے کہا نہیں، اس سے پہلے نیت تو پہلے ہوتی ہے نا، تو غور و فکر کی نیت کرنا پہلا فرض ہے، پہلا واجب ہے. تیسرے نے کہا نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، نیت تب ہوتی جب پہلے شک ہوتا ہے، تو پہلے شک کریں کہ اللہ نے پیدا نہیں کیا کائنات کو. نعوذ باللہ، دیکھیں کہ جہالت کیسے بعض لوگوں کے عقل میں داخل ہوتی، شیطان کیسے دروازے کھول دیتا ہے. جب قرآن سنت سے دوری اختیار کی جاتی ہے اور اہل الکلام اور فلسفے اختیار کیا جاتا ہے، تو کیسے کفری عجیب و غریب نظریات آتے ہیں. ترتیب دیکھیے، غور و فکر کائنات میں، نہیں اس سے پہلے نیت کرنا کہ غور و فکر کرنا ہے. غور و فکر نیت کیوں کرنی ہے؟ غور و فکر کی پہلے شک ہونا چاہیے، اس کائنات کے خالق اللہ نہیں، پھر شک کے بعد یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی خالق ہے. جیسا فرماتے ہیں، کما ہی اقوال لارباب الکلام المذموم. میں نہیں کہہ رہا، امام ابن العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ جو باتیں ہیں ساری، یہ اقوال ہیں ارباب الکلام کے جو قابل مذمت ہیں. ائمۃ السلف فرماتے ہیں، ائمۃ السلف سارے کے سارے متفق ہیں، اجماع ہے ان کا، کہ سب سے پہلا فرض جو ہے مکلف پر، جس کو یعنی حکم دیا جاتا ہے، الشہادتان، کلمہ شہادت. اور اس پر ان کا اتفاق ہے کہ جو شخص پہلے سے کلمہ پڑھ لے تو جب بالغ ہوتا ہے اس پر فرض ہے کہ دوبارہ کلمہ پڑھے، اس کی تجدید کرے. مسلم ہے کہ نہیں؟ ایک بچہ 5 سال عمر کلمہ پڑھ لیتا ہے، کہ جب 14 سال کا ہوگا، جب یہ بالغ ہوگا، اس پر فرض ہے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے، تجدید کرے اس کی؟ نہیں، فرض نہیں اس کے اوپر. اس پر اتفاق ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں جماعت کا. سب فرماتے آگے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں. ایک مسئلہ ہے جس پر فقہا نے کلام کیا ہے، فقہا کس میں اختلاف ہے، کہتے ہیں جس نے نماز تو پڑھی لیکن کلمہ شہادت نہیں پڑھا، زبان سے کلمہ شہادت نہیں پڑھا لیکن نماز پڑھ لی اس نے، اور اسلام کی دیگر جو ارکان ہیں اس پر بھی عمل کیا، کیا وہ مسلمان ہوگا کہ نہیں؟ نہیں ہوگا. ہاں، کوئی اور مفتی ہے؟ معاملہ ذرا ٹیڑھا ہے تھوڑا سا، کسی کوئی حیرانگی کی بات ہے. ایک غیر مسلم، میں بات آسان کر دوں، ایک غیر مسلم ہے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس کا، غیر مسلم ہے، ہندو ہے یا کرسچن ہے یا یہودی ہے، کوئی غیر مسلم ہے، وہ نماز پڑھتے، اس کی نماز قبول ہوگی کیا؟ اس کو پہلے فرض کیا ہے؟ کلمہ شہادت، اقرار کرے گا، کلمہ شہادت پڑھے گا، پھر نماز پڑھے گا. اچھا، ایک بچہ مسلمان بچہ ہے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، بالغ ہوا اور اسے نماز پڑھنا شروع کر دی، اس کی نماز ہوگی کہ نہیں؟ ہاں نہیں ہوگی. مسلمان بچہ ہے, اس نے کفر تو نہیں کیا, نہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے, وہ حقیقتا مسلمان ہے اور اپنے فطرہ پر قائم ہے کہ نہیں؟ کل مولود یولد علی الفطرہ, باقی ہے. نہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنایا, نہ نصرانی بنایا, نہ مجوسی بنایا, تو باقی کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے. تو شیخ صاحب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اگرچہ بات واقعی حیران کن ہے کہ جب, کیونکہ شروط کیا ہے لا الہ الا اللہ کی؟ شرطوں میں سے قول کی شرط ہے کہ نہیں, کہ زبان سے کہنا. یہاں پر کنفیوژن ہے. کنفیوژن کیسے دور ہوگی؟ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں وہ شخص جو یعنی مسلمان گھر میں پیدا ہوتا ہے وہ واجب علی المکلف, اس طریقے سے. ورنہ اگر کافر ہے اور وہ بالغ ہو جاتا ہے, مکلف ہو جاتا ہے, عاقل ہے, تو اس پر لازمی کو زبان سے پہلے پڑھے. یاد رکھیں اس اختلاف کو, اس مسئلے کو یاد رکھیں ذرا. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فالتوحید, توحید ہی سب سے پہلے اور سب سے آخر میں ہے. سب سے پہلی چیز اور سب سے آخر چیز توحید ہے. سب سے پہلے تو ہم نے جان لیا, سب سے آخری کیسے؟ کوئی جانتا ہے؟ من قال من كان آخر كلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. بارک اللہ فیک. دیکھیں سمجھ دے کے علماء کی, سبحان اللہ. بالغ ہوتا ہے تو سب سے پہلے توحید ہے, لا الہ الا اللہ, دل سے یقین کے ساتھ. اور اگر کوئی شخص مرتا ہے اور کلمہ توحید پہ مرتا ہے, یہ کامیاب انسان ہے. جیسا فرماتے ہیں فالتوحید اول الامر واخر, اعنی توحید الالہیہ. ہر توحید نہیں, توحید الوہیہ, توحید عبادت کی بات ہو رہی ہے. جیسا فرماتے ہیں جو توحید عبادت سے ناواقف ہے تو کلمہ پڑھنے کا اس کو فائدہ نہیں ہے. کیونکہ شیخ صاحب فرماتے ہیں فالتوحید ضمن ثلاثة انواع, توحید کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک الکلام فی الصفات, یعنی صفات کے تعلق سے توحید. الثانی توحید الربوبیہ, توحید ربوبیت. دوسری قسم وبین اللہ وحدہ خالق کل شیء, اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے. اور تیسرا توحید الالہیہ, توحید الہیہ بھی کہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ایک ہی معبود ہے, اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. ایک اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو عبادت میں شریک نہ کیا جائے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ توحید مطلوب جو ہے, بھائی لمبی بحث کے بعد, یعنی ابھی تو انہوں نے یہ بھی اس سے پہلے ذکر کیا ہے کہ اصل شرک کیسے شروع ہوا, اور قوم نوح میں جب شرک کی ابتدا ہوئی, جس میں ود سواع یغوث یعوق نصر, اور سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان بھی صحیح بخاری میں, وہ بھی بیان کیا ہے. تو اس تفصیل کے بعد, لمبی تفصیل کے بعد, پھر یہ بھی بیان کیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی یہود و نصارہ پر. کیوں لعنت بھیجی؟ کیونکہ وہ اپنے انبیاء اور اپنے بزرگوں کی مسجدوں کو, کی قبروں کو مساجد بناتے تھے. آگے فرماتے ہیں فعلم ان توحید المطلوب هو توحید الالہیہ. تو اسے ہم نے یہ جان لیا کہ جو توحید مطلوب ہے مکلف پر, ہر بندے سے جس کا مطالبہ کیا جاتا ہے توحید کا بنیادی طور پر, وہ توحید الوہیت ہے. الذی تضمن توحید ربوبیت, جس کے اندر شامل توحید ربوبیت, یعنی توحید ربوبیت لازم ہے توحید الوہیت کے لیے, اور توحید عبادت جو ہے اس کے اندر شامل ہے توحید ربوبیت. اس کے ذریعے پھر بیان کرتے ہیں کہ توحید عبادت میں ربوبیت شامل ہے کہ فاقم وجهک للدین حنیف فطرۃ اللہ الذی فطر الناس علیہا, سورۃ الروم آیت نمبر 30 میں. فطرت کی بات جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو فطرت میں ہر انسان جانتا ہے کہ واحد معبود ہے اور وہی رب ہے, سبحان اللہ. اور پھر یہ حدیث بھی بیان فرمائی ہے کل مرود یولد علی الفطرہ, جو متفق علیہ روایت ہے کہ ہر بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے, پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی مجوسی بنا دیتے ہیں. پھر یہ بھی حدیث بیان کی ہے شیخ صاحب نے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا, پھر شیطانوں نے ان کو راہ راست سے ہٹا دیا. صحیح مسلم کی روایت میں جیسے آیا ہے. اگر شیخ صاحب فرماتے ہیں توحید ربوبیت جس کو یہ غور فکر کرنے والے لوگ سب کچھ سمجھتے ہیں اور وہ لوگ اور ان صوفیوں میں سے جو ان کی موافقت کرتے ہیں وہ اس کو اپنا مقصود سمجھتے ہیں، اس کو غایت سمجھتے ہیں، یہ اس کے اندر شامل ہے، توحید عبادت کے اندر شامل ہے جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے ہیں اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں جس کی بہت ساری دلائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ توحید کے تعلق سے دو قسمیں بھی شیخ صاحب نے بیان کی ہیں، تین قسمیں ہم نے، تقسیم الثلاثی، تقسیم الثنائی بھی ہے، اس لیے یہ پریشان نہ ہو، دو یا تین تو ثابت ہے سلف سے، چار تین سے زیادہ ثابت نہیں ہے. دو قسمیں جو ہیں شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جو توحید رسول لے کے آئے ہیں اور جس اور جن کے لیے کتابیں نازل ہوئی، دو قسم کی توحید ہے. نمبر ایک توحید فی الاثبات والمعرفہ، معرفت کی توحید، اقرار کی توحید. دوسرا توحید فی الطلب والقصد، طلب اور قصد اور نیت کی توحید، جس توحید علمی و توحید عملی کہتے ہیں، علمی توحید اور عملی توحید جس پر عمل. تو پہلا ہے کہ توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، یہ علمی توحید ہے کہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رب کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، اس کے پیارے نام کیا ہیں، علم ہے. جس کو توحید ربوبیت اور اسماء و صفات دونوں کو ملا کے توحید علمی کہا جاتا ہے، یا توحید اثبات معرفہ بھی کہا جاتا ہے. اور دوسری قسم توحید کی توحید الطلب والقصد جو ہے وہ توحید عبادت ہے، کہ انسان عملی طور پہ توحید کیسے کرے، عملا عبادت کر کے توحید کر سکتا ہے نا، باقی دوسرا نظریہ ہے نا، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ واحد رب ہے، اس نے پیدا کیا ہے، اس نے رزق دیا، اس کے سوا کوئی پیدا کر کوئی بھی رزق دینے والا نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں قرآن مجید کی اکثر صورتوں کے اندر توحید کا ذکر ہوتا ہے، اور قرآن مجید جو ہے بلکہ ہر قرآن کی ہر صورت میں توحید کا ذکر ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں تو قرآن مجید یا تو خبر ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، اسے کہتے ہیں توحید علمی خبری، یا دعوت ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ عبادت کیجیے، اسے شرک نہ ٹھہرایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے ماں سے وہ ہر معبود کا انکار کیا جائے، اسے کہتے ہیں توحید اراد طلبی یعنی توحید عملی، یا تو توحید کا حکم ہے اور فرمدارے کا حکم ہے. اور یہ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے حقوق میں سے، حق و مکملات میں سے ہے، یا خبر ہے کہ قرآن مجید میں، یا تو یہ خبر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے موحدین کو کیسے کن کن نعمتوں سے نوازتا ہے، اور دنیا میں کسی سے ان کو اکرام کرتے ہو آخرت میں ان کو کیا ملتا ہے. تو یہ جزا ہے توحید کی. یا خبر ہے اہل شرک کی، اور دنیا میں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آخرت میں کیا ہوتا ہے، اور یہ توحید کی ضد کی خبر ہے، توحید ضد کے تعلق سے. تو سارا کا سارا قرآن توحید کے تعلق سے ہے، حقوق اور جزا، شرک، اہل شرک اور ان کی جزا. اب سورہ فاتحہ کو دیکھنے شیخ صاحب فرماتے ہیں الحمد رب العالمین توحید، الرحمن الرحیم توحید، مالک یوم الدین توحید، ایاک نعبد ویاک نستعین توحید، اهدنا الصراط المستقیم توحید، متضمن لسؤال الهدایہ لطریق اہل التوحید. اہل توحید سے بھی ملا دے، صراط مستقیم عبادت ہے، دعا ہے، صراط الذی انعمت علیہم کون ہے، انعمت علیہم کون ہے، یہ اہل توحید ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جو اہل توحید ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور جب ہم نے یہ جان لیا کہ توحید الوہیت ہی وہ توحید ہے، دیکھیں بار بار بات کیوں آ رہی ہے، میں دسویں مرتبہ پڑھ رہا ہوں تقریباً، کہ جو توحید رسول لے کے آئے ہیں وہ توحید کون سی ہے، توحید عبادت ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل فرمائی ہیں. جیسا کہ شیخ صاحب کہتے ہیں پہلے میں بیان کر چکا ہوں، میں بھی کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کیا ہے، تو ان لوگوں کی طرف ہرگز اپنے کان نہ دھریں اور نہ دیکھیں جو توحید کی تین قسمیں تو کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے کہ توحید کی تین قسمیں، توحید العامہ، توحید الخاصہ اور توحید الخاصۃ الخاصہ، ان کی طرف نہ دیکھیں. یہ بھی تین کی بات تو کرتے ہیں لیکن تین کی حقیقت بالکل حقیقت حق سے دور ہے. کہ جعل هذا التوحید، کہ یہ توحید ہے جس کے لیے اللہ تعالی رسول بھیجے، کتاب نازل کی ہیں، وہ گروہ کہتا ہے جو کہتے ہیں کہ توحید العام والخاص خاصۃ الخاصۃ، توحید عام، عام توحید ان کے نزدیک کیا ہے، توحید عبادت ہے، یہ تو عام توحید ہے. عجب بات دیکھیں، کہتے ہیں ان کے نزدیک یہ عام توحید ہے. اور دوسری قسم توحید الخاصہ وہ ہے جو حقائق سے ثابت ہوتا ہے، اور تیسری توحید وہ ہے جو قائم بالقدم ہے وہ توحید خاصۃ الخاصہ. اب اس کی تفصیل پھر آگے بیان کرتے ہیں. سب سے زیادہ کامل لوگوں میں سے انبیاء ہیں, اور انبیاء کی توحید کامل ہے, اور جتنے بھی رسول آئے ہیں اولوالعزم جو ان سے زیادہ کامل ہیں وہ توحید جو لے کے آئے ہیں, جن میں سے نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. اور سب سے زیادہ توحید دونوں خلیلین کی ہے. کون ہے خلیلین؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام. تو وہ یہی توحید لے کے آئے تھے اور انہی کے لیے جہاد کیا تھا, اور ان رسولوں سے بڑھ کر کامل کسی کی توحید ہو ہی نہیں سکتی, جیسا فرماتے ہیں. وہ پھر مناظرہ کی بات کی, ابراہیم علیہ السلام کس طریقے سے مناظرہ کرتے ہیں نمرود سے. آگے فرماتے ہیں توحید خاصۃ الخاصہ, جس سے کوئی شخص اگر منہ موڑتا ہے تو اسفل السفہاء ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن یرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. سوره البقره 131 اور 132. جیسا فرماتے ہیں ہر وہ شخص جس کے پاس حس سلیم ہے, اس کے محسوسات سب ٹھیک ہیں کام کروانے, اور عقل جس سے وہ تمیز کرتا ہے, یعنی اس کے محسوسات سارے ٹھیک ہیں, ناک کان آنکھ وغیرہ دیکھتا ٹھیک ہے, سنتا ٹھیک ہے, اور عقل بھی اس کی تمیز کے لیے کافی ہے, اور دیکھ سکتی ہے چیزوں کو الگ الگ کر سکتی ہے, جس کے پاس یہ عقل ہے تو وہ اہل کلام کی دلیل یا استدلال کی اسے ضرورت نہیں پڑتی, نہ اہل کلام الجدل کی اصطلاحات کی, نہ ان کے طریقوں کی, بلکہ ایسا شخص ان قریب ہے اگر ان کی باتیں سنتا رہے گا کہ وہ شکوک و شبہات کے جال میں پھنس جائے گا, اور وہ سوائے حیرت کے گمراہی کے اسے کچھ نہیں ملے گا. توحید وہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے جب کوئی شخص اس کو اپنائے اور اس کا دل پاک ہو اور صاف ہو, جسے قلب سلیم کہا جاتا ہے, اور کوئی شخص اس وقت فلاح نہیں پا سکتا جب تک کہ وہ اس توحید پہ عمل نہ کرے. اور یہ جو دو قسمیں ہیں جس کو توحید و خاص و خاص و خاصہ کہتے ہیں, یہ صوفیوں کی فنا کی طرف چلا جاتا ہے, اور یہ بڑا خطرناک راستہ ہے جو اتحاد کی طرف لے کے جاتا ہے. آگے شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا ہے کہ توحید توحید العامہ بھی ہوتا ہے, عام لوگوں کی توحید ہوتی ہے, پھر خاص لوگوں کی توحید ہوتی ہے, پھر خاص میں سے خاص لوگوں کی توحید ہوتی ہے, اور یا اس معنی کے قریب یا کوئی اشارہ کوئی موجود ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہیں فرمایا ہے نہ اس کے اندر کوئی اشارہ دیا ہے. یہ ہمارے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں, اور یہ ہمارا دین سامنے رکھا ہوا ہے, اس میں کوئی دلیل نہیں ملتی. یہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو خیر الکلام ہے قرآن مجید کے بعد, اور بہترین زمانوں کے اقوال ہمارے سامنے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, جو سادات العارفین ہیں. کہاں ہے فنا کا ذکر, اور کہاں ہے اس تقسیم کا ذکر؟ کہیں کسی سے ثابت نہ ہوا, اور نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے. یہ زیادتی جو ہے یہ غلو فی الدین, یعنی دین سے حد سے گزر جانے کی وجہ سے ہے, جو خوارج بلکہ نصارک کے غلو جیسا ہے. سبحان اللہ, خوارج بھی غالی ہیں اور ان سے بڑھ کر نصارہ غالی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ تین قسمیں توحید, جیسے کہ صوفی کہتے ہیں توحید العامہ, توحید الخاص, توحید خاصۃ الخاصہ, ان کے غلو جو ہے دین میں, جو زیادتی جو کرتے ہیں, حد سے گزر جاتے ہیں, یہ خوارج سے بڑھ کر نصارہ جیسا غلو ہے, جیسے کہ نصارہ نے کیا, ان لوگوں نے ویسا کیا. پھر آگے تفصیل بیان کرتے ہیں مزید اس کی. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. ایک جملہ, ان اللہ واحد لا شریک لہ, یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہم نے سنا ہے اور جو ہم نے علم حاصل کیا ہے, اس کو سمجھنے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سلف صالحین کے عقیدے کو اپنانے کی اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو راستہ اس راستے سے دور ہے یا جو عقیدہ اس عقیدے کے خلاف ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بدعقیدگی سے محفوظ فرمائے اور دور فرمائے, اور وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کوئی سوال ہے درس کے تعلق سے؟ عقیدے کو، توحید کو، چوتھی کون سی ہے؟ عقیدے کی تقسیم جو رباعی ہے، میں نے شیخ صالح فزان کا قول بیان کر دیا ہے، اور شیخ صالح فزان وہ شخص ہے جو شیخ محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو بہترین طریقے سے جاننے والے ہیں. اگر شیخ محمد عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں پر بھی چوتھے قسم کو ذکر کیا ہوتا تو شیخ صاحب ضرور اس کی نشاندہی کرتے اور بتاتے ہمیں. تو شیخ صاحب نے بالکل ان کی کیسٹ بھی موجود ہیں، یہاں پر بھی اقتحا کے شرح میں بھی انہوں نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ توحید رباعی یا خماسی جو ہے یہ رسول جماعت کی تقسیم نہیں ہے، یہ البدع کی تقسیم ہے. جی کوئی بھی توحید حاکمیت انہوں نے اس طرح سے الگ سے نہیں بیان کیا. محمد رحمۃ اللہ علیہ نے توحید حاکمیت کو الگ سے بیان نہیں کیا، کیونکہ توحید حاکمیت حصہ توحید ربوبیت کا، توحید الوہیت کا، اسماء و صفات کا. اور اگر آپ پاس ریفرنس مجھے دکھا دے رہا، میں انشاءاللہ درس میں مزید وضاحت کر دوں گا انشاءاللہ.
ایک حدیث
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی دی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو تقدیر کا انکار کریں گے، اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہ مجوس ہیں اس امت کے. سبحان اللہ. توحید کی اقسام جو صوفی کرتے ہیں، توحید العامہ، توحید الخاص اور خاصۃ الخاصہ، پہلی بات یہ سن لیں کہ یہ ان کے نزدیک مسلمات میں سے ہے. اور اشرف علی تھانوی صاحب جو حکیم امت جو سمجھے جاتے ہیں ان کے ہاں، ان کتاب لکھی ہے الشریعہ والطریقۃ، شریعت اور طریقت. اس کتاب میں لکھتے ہیں کلمہ توحید کا ذکر کا طریقہ. انہیں پھر وہ لکھتے ہیں کہ عجیب و غریب طریقہ، بدعتی طریقہ، کہ اس نے بیٹھ جانا ہے، چار زانوں بیٹھ جانا ہے، پھر گھٹا پکڑ لینا ہے، اور پھر اپنا جو چہرہ ہے بائیں کندھے کی طرف کرنا ہے، اور زور سے اوپر کھینچنے لا الہ کو، اور الا اللہ کو زور سے واپس مارنا ہے. لا الہ یوں کھینچنے، الا اللہ زور سے مارنا ہے واپس. لیکن وہ کہتے ہیں جو مبتدی ہے جب لا الہ الا اللہ کہے تو وہ یہ معنی اپنے ذہن میں رکھے، لا الہ یعنی لا معبود الا اللہ. جو متوسط ہے وہ اپنے ذہن میں یہ معنی رکھے، لا الہ یعنی لا مقصود الا اللہ. اور جو منتہی ہے وہ یہ معنی اپنے ذہن میں رکھے، جب لا الہ اللہ کہے، لا الہ یعنی لا موجود الا اللہ. تو توحید العامہ لا معبود الا اللہ، توحید الخاصہ لا مقصود الا اللہ، توحید خاصۃ الخاصہ لا موجود الا اللہ، جسے فنا کے بعد شیخ صاحب نے کیا، فنا فنا کلی ہو جاتے، پھر وحدت الوجود الحلول کا دروازہ کھلتا ہے. اور اس طریقے سے بعض ان کا آپس میں اختلاف ہوا ہے. وحدت الوجود کا معنی ہے کہ سب کچھ جو موجود ہے وہ اللہ ہے، موجود ایک ہے. وحدت بہت ساری چیزوں کو ایک ایک چیزیں ایک جیسی ان کو اکٹھا کر کے ایک بنا دینا، اسے وحدت کہتے ہیں. الوجود جو بھی موجود ہے وہ ایک ہے. عام لفظوں میں وحدت الوجود بعض ساتھی پریشان ہوئے، کیا معنی ہے اس کا؟ وحدت کا لفظ کہ ایک جیسی چیزوں کو ایک جمع کے جمع کر کے ایک بنا دینا، اسے کہتے ہیں وحدت. اور ان سب ایک جیسی چیزوں میں سے ایک کو نکال دینا کہتے ہیں افراد، ونس. سو ڈاکٹر کی جماعت ہے، سو ڈاکٹرز ہیں، ایک جگہ پہ جمع کر دیں آپ کہتے ہیں یہ وحدت ہے ڈاکٹروں کی. ایک ڈاکٹر کو نکال دیں ان سو میں سے جو منفرد ہے، منفرد ڈاکٹر ہے، اسے کہتے ہیں ونس. اسے وحدت انگلش میں جو ترجمہ ہوتا ہے یونٹی کا، غلط ترجمہ ہے. انگلش میں توحید کا جو ترجمہ ہے ونس ہے، یونٹی نہیں ہے. یونٹی بہت سارے چیزوں کو ایک جیسی جو ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کر دینا. معبود بہت سارے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی گئی، اللہ تعالیٰ کے سوا بہت ساری چیز کی عبادت بھی کی گئی، سارے معبود ہیں، ٹھیک ہے نا. اب لا الہ، لا الہ میں سب شامل ہیں، اسے لا الہ کفر ہے، اکیلا لا الہ کفر ہے. الا اللہ میں توحید نہیں ہے، لا الہ الا اللہ میں توحید ہے. بس سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے اب یہ ترجمہ یونٹی کا جو ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سارے معبود کو ایک جگہ اکٹھے کر دینا، یونٹی ہے یہ. اس میں ونس تو نہیں ہے, توحید تو نہیں کیا آپ نے. اچھا اب دوسری بات جو آپ نے سوال کیا ہے, اب ان کے پاس تو ہم کہتے ہیں دلیل نہیں ہے, ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ جتنے بھی من مشائخ کے یہاں پہ ذکر کیا سب کہتے ہیں بطریقت تتبع والاستقراء النصوص, قرآن اور سنت کی آیات جس میں ذکر ہوئے توحید کا, جب ان پہ غور و فکر کیا, ان کو سب سے پہلے جمع کیا ایک جگہ پہ, پھر میں غور و فکر کیا تو پتہ چلا کہ توحید کی تین قسمیں ہیں, اس سے بڑھ کر نہیں ہے. یا تو ربوبیت کا ذکر ہے جس میں خلق ہے, تدبیر ہے, رزق ہے, زندگی موت, مشکل کشائی, حاجت روا, یہ توحید ہے, ربوبیت ہے. یا اس میں عبادت کا ذکر ہے, عبادت کے احکام ہے, نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکات ہے, دعا ہے, پکار ہے, قربان, نظر و نیاز, جتنی بھی ہے سارے صدقات خیرات, یہ توحید عبادت ہے. یا اللہ تعالیٰ کا معرفت, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے, اسی لیے توحید اسماء و صفات, باقی کیا بچا ہے؟ یہ تین ہیں, ان کو کہتے توحید کی تین قسمیں, یہ دلائل ہیں. اگر وہ اس کو نہیں مانتے تو پھر وہ اپنی فقہ کو بھی نہیں مان سکتے, کیونکہ کہاں پر ہے کہ نماز کی شرطیں موجود ہیں اور نماز کے ارکان بھی ہیں, وضو کی شرطیں ہیں, حج کی شرطیں ہیں. یہ شرطیں ہیں کسی حدیث میں کہ نماز کی نو شرطیں ہیں؟ ایک حدیث میں ہیں, دکھا دو مجھے کہاں پہ. لیکن ان حدیثوں کو, قرآن کی آیات و حدیث کو جمع کرنے کے بعد جس کا تعلق وضو سے ہے, سب کو جمع کیا, ان میں سے پتہ چلا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو لازم ہیں اور نماز کے باہر ہیں, اندر نہیں ہیں, جو نماز سے پہلے کی جاتی ہیں اور لازم ہے نماز کے. اسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ شروط الصلاح. نماز کے تعلق سے, وضو کے تعلق سے وہ چیزیں ہیں جو لازم ہیں وضو کے لیے, اس کے بغیر وضو نامکمل ہو نہیں سکتا, انہیں کہتے ہیں شروط الوضو, ارکان الوضو, وہ چیزیں ہیں جو لازم وضو کے لیے, وضو کے اندر ہیں, وضو سے باہر نہیں ہیں. نماز کے اندر ہیں, ارکان ہیں, نماز سے باہر ہیں اور لازم ہیں تو شروط ہیں. یہ چیزیں بھی انہوں نے استقراء سے قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں ان کو جمع کیا ایک جگہ پہ, پھر ان سے استنباط کیا ہے کہ جو ضروری ان کو الگ کر دیا, اور پھر ضروری کتنی قسمیں ہیں, پھر اس استنباط سے یہ ساری کی ساری چیزیں آئی ہیں. اور یہ بدعت نہیں ہے, یہ تقسیم نہ توحید تقسیم بدعت ہے نہ یہ تقسیم بدعت ہے, کیونکہ اس کی دیو قرآن اور سنت میں پائی جاتی ہے. واللہ اعلم.
معتزلہ جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ انسان نے اپنے جو اعمال خود پیدا کیے, کیا اس بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشرک ہیں؟
اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما دے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان سے شرک اس اعتبار سے ہوا. سوال یہ ہے کہ بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ شرک کا خالق انسان خود ہے, تو کیا وہ مشرک ٹھہرے؟ شر کا خالق, نافرمانی بدکاری کا خالق انسان خود ہے, اللہ نے پیدا نہیں کیا, تو کیا وہ مشرک ٹھہرے؟ اس اعتبار سے مشرک ٹھہرے وہ, ان کا شرک اس اعتبار سے جیسے مجوسوں کا شرک تھا. لیکن وہ ایک تاویل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے کرتے ان لوگوں نے یہ بات کی ہے. اس لیے علماء کا اختلاف ہے کہ کیا معتزلہ کافر ہیں کہ نہیں, معتزلہ گروہ جو ہے, لیکن جہمی پر اتفاق ہے, جہمی کافر ہیں سارے. لیکن معتزلہ بھی کافر, اس پر اختلاف ہے, بعض نے کہا کافر, بعض نے کہا کافر نہیں ہے, اس تاویل تنزیہ کی وجہ سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.